المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع لهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير بحق محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين وأولاده المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا عجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيبنا وحبيب قلوبنا شفيعنا أبي القاسم محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعنة الدائمة على منكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وكلامه الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تمام حاضرین کی صحت و سلامتی کے لیے، مقامات مقدسہ کی حفاظت کے لیے، مجاہدین اسلام اور مدافعین حرم اہل بیت کی کامیابی و کامرانی کے لیے، دشمنان دین یزیدیت ناصبیت خارجیت کی نیست و نابودی کے لیے، تعجیل ظہور امام زمان کے لیے، ہمارے ملک کے استحکام کے لیے، مریضوں کی شفا یابی کے لیے، اسرائے حریت بالخصوص آغا ابراہیم زکزکی کے رہائی کے لیے، تمام دشمنان دین کی نیست و نابودی کے لیے، علماء کرام، مراجع کرام، رہبر عظیم الشان، عزاداران سید الشہداء، ماتمداران مظلوم کربلا کی توفیقات خیر میں اضافے کے لیے، آپ کی مجلس میں شرکت کی قبولیت کے لیے، ان ایام عزا کی خیر و عافیت سے اس عشر محرم کی خصوصاً آنے والے تمام محبین اور عزاداران حسین علیہ السلام کی حفاظت کے لیے، ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے، روایت ہے قبول شدہ دعا، صلوات ہے باواز بلند صلوات،
اللہم صلی علی محمد و آل محمد.
واجب الاحترام، معزز و مکرم حاضرین مجلس، محبان اہل بیت، پیروان مکتب ولایت، عاشقان مکتب شہادت، 1440 قمری ہجری کا آج پہلا دن ہے، اور عموماً وہ لوگ جو میلاد النبی کی مبارک تو نہیں دیتے، آج مبارک دیتے ہیں. اب معلوم نہیں جن کے نزدیک سرکار دو عالم کی ولادت پر جشن منانا اور مبارکباد کہنا بدعت ہے، ان کے نزدیک یکم محرم کو یہ سال نو کی مبارک سنت یا مسلمان ہونے کی علامت کیسے بن گئی؟ جنہیں رسول کے آنے کی خوشی نہیں ہے، انہیں یکم محرم کی خوشی کیوں ہے؟ یاد رکھیں کہ یکم محرم کو مبارکباد کہے گئی وہ جس کا میلاد سے تعلق نہیں ہوگا. میں نے بات کہہ دی ہے، جو رسول سے تعلق رکھتا ہے وہ کبھی بھی اس عشر محرم کو جاننے کے بعد اس میں کیا ہوا، اگر اسے سرکار سے محبت ہے تو وہ اس دن کو کبھی مبارکباد نہیں کہے گا. کیوں؟ چونکہ کسی دن مبارکباد کا معنی البتہ جو ہمارے ہاں اردو میں مستعمل ہے خوشی کے طور پہ جو ہم کہتے ہیں، اس معنی میں عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں، میں نے G9 بھی پچھلے سال گزارش کی تھی، اگر یہ صورت ایک سلوات پڑھیے بلند آواز سے،
اللہم صلی علی محمد و آل محمد.
آپ متوجہ ہیں انشاءاللہ؟ شوال کو روزہ نہیں رکھتے، خوشی مناتے ہیں، تو ہیں تو دونوں دن، اس دن ہونے میں کوئی خصوصیت نہیں، جس نسبت سے آپ خوشی یا غم یا کوئی مناسبت بھی منائیں گے مناسبت سے منائیں گے، ایسا ہی ہے نا؟ تو خود سال کا پہلا دن ہونے میں کیا خصوصیت ہے، کیا خصوصیت ہے بتایا جائے؟ ہم دوسروں کی تقلید میں وہ جنوری میں منا رہے ہیں تو شروع ہو گئے، لیکن اگر سوچیں تو خود یکم جنوری یا یکم محرم کیا خصوصیت ہے؟ کیا سال کا پہلا دن ہونا خصوصیت ہے؟ توجہ فرمائیں، بلکہ اہل عرفا اہل خدا تو یہ کہتے ہیں کہ یہ جو آپ کی زندگی کے دن بڑھ رہے ہیں، بھائی ایک سال آپ کی زندگی میں کم ہو گیا تو کہتے ہیں آپ تو موت کے قریب ہو گئے، تو خوشی کس بات کی منا رہے ہیں؟ توجہ فرما رہے ہیں، خوشی کس شے کی منا رہے ہیں؟ ہاں خوشی ہے کس کی؟ اگر کوئی آنے والا ایسا ہو کہ جس کا آنا باعث برکت ہو، خوشی ہے، لیکن اس کے آنے پہ اس نسبت سے خوشی ہو جائے گی جو نسبت اس سے پا گئی۔ مثلا ابھی میں نے ذکر کیا میلاد النبی کا، اب 12 ربیع الاول کہیں یا 17 ربیع الاول کہیں، ابھی میں ان تاریخوں میں نہیں جاتا، لیکن سرکار کے آنے کی خوشی ہے۔ کیوں؟ چونکہ قرآن مجید فرقان حمید میں خدا بند متعال فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ، ہم نے مومنین پہ یہ منت لگائی کہ ان میں رسول بھیجا۔ منت لفظ عربی کا لفظ ہے، منت اس احسان کو کہتے ہیں کہ احسان کرنے والا یہ تقاضا کرتا ہے کہ اس نعمت کا شکر ادا کرو۔ خدا فرما رہا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، ہم نے مومنین پہ یہ منت لگائی کہ ان میں رسول بھیجا۔ اب اس دن جس دن کو سرکار کے آنے یا روزے بعثت سے نسبت ہو جائے، یقیناً وہ خوشی کا دن ہے مومنین کے لیے۔ توجہ فرما رہے ہیں، اللہ نے کہا میں نے اپنے رسول کو بھیجا مومنین میں اور ان پہ منت ہے، تو اب جن پہ رسول کا آنا اللہ کا احسان یا اللہ کی نعمت یا اللہ کی منت ہے وہ خوشی منائیں گے۔
سبحان اللہ،
ایمان کے ساتھ شرط رکھی کہ مومنین کے لیے رسول نعمت ہے منت ہے۔ اب پتا چلا کہ کچھ لوگ یہ میلاد نہ منا کے بتا رہے ہیں کہ کم از کم ان کا مومنین میں شمار نہ کرنا ہے، میری بات توجہ فرما رہے ہیں؟ لے میں نے وہ خوشی کی مثال اس لیے دی کہ آپ قریب ہو گیا۔ اب جس دن کوئی ایسی ہستی آئی جس کا آنا باعث برکت ہے باعث رحمت ہے، یقیناً خوشی کا دن ہے، لیکن اس نسبت سے آپ توجہ فرمائیں تو پتا چلا کہ کسی دن کی خصوصیت خود نہیں ہے، اس دن کی نسبت کی خصوصیت ہے۔ آپ کو نسبت اگر خوشی والی ہے تو خوشی منائیں گے، اگر غم کی ہے تو غم منائیں گے۔ ہاں یہ جو محرم کے ایام ہیں ان کی خوشی منانا کم از کم، یہ دلیل تو چاہیے کہ یہ خوشی آپ کو ہے کس کی؟ میرا سوال ہے بھائی، یکم محرم کو اگر آپ مبارکباد دے رہے ہیں تو بتائیں آپ کو سال نو کی خوشی ہے؟ اگر سال نو کی خوشی ہے تو اس سال میں ہوا کیا؟ جو ہوا اس پر غم ہے جو خوشی آئے، ہمارے ساتھ آپ کی ضد ہو سکتی ہے، محبین حسین کے ساتھ ضد ہو سکتی ہے، لیکن آؤ اس رسول سے پوچھو کہ اس رسول نے اس واقعے کے ہونے سے پہلے اس واقعے کو یاد کر کے خوشی منائی ہے یا غم منایا ہے؟ آپ متوجہ ہیں انشاءاللہ؟ ہاں آپ نے کنٹرول رکھنا ہے، اگرچہ اس میں الفاظ وہ آئیں گے لیکن آپ نے اس طرح متوجہ نہیں ہونا، چونکہ مجلس ایسی جگہ ہوتی ہے جسے غنیمت سمجھا جاتا ہے، تمام برادران تک آواز پہنچتی ہے، کچھ لوگ آتے ہیں، ان تک چاہتا ہوں یہ غلط فہمی دور ہو، اس لیے یہ عرض کر رہا ہوں۔ میں جو گزارشات کر رہا ہوں کہ اس دن اور اس محرم کی مناسبت کی نسبت کس سے ہے؟ سید الشہداء سے۔ کسی کو اس بات میں کوئی شک ہے کہ 10 محرم 61 ہجری میں منبر پہ کہہ رہا ہوں، 28 سفر ہے ہمارے نزدیک، برازان کے نزدیک 12 ربیع الاول، ولادت کے بعد سعادت ہمارے نزدیک 17، دوسروں کے نزدیک 12، وہ تو اختلاف ہے، لیکن سید الشہداء کے بارے میں اختلاف ہے کہ 10 کو یہ شہادت نہیں، تو ساری امت متفق ہے نا. اب ہمارا سوال یہ ہے کہ 10 محرم 61 ہجری روز عاشور جو ہوا، اس کے ہونے سے پہلے سرکار کا رد عمل کیا تھا؟ ہمارا رد عمل نہ دیکھیں، ہم نے تو شہادت کے بعد عزاداری منائی ہے، شہادت سے پہلے کس نے عزاداری منائی؟ شہادت سے پہلے کس نے عزاداری منائی؟ میں اپنی کتاب کا حوالہ نہیں دیتا، سب شیعہ سنی برادران نے متفق کا لکھا کہ ادھر 3 شعبان، 4 ہجری سید الشہداء تشریف لائے اور آغوش میں رسول خدا نے لیا. اس روایت کو حتیٰ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے بھی نقل کیا، لیا آغوش میں اور رونا شروع کیا. اب یہ رونا کس پر ہے؟ توجہ فرما رہے ہیں، اس پر ہے کہ حسین کیوں مل گئے نعوذ باللہ. کوئی سوچ سکتا ہے کہ سرکار اس پہ رو رہے ہیں؟ اب پوچھنے والی ماں نے پوچھ بھی لیا کہ بابا یہ کیا انداز، یہ رونا کیوں ہے؟ تو کیا جواب دیا؟ وہ سارے مصائب سنا دیے، میں خود نہیں سنا رہا، ایک روایت دوسری روایت، حضرت ام المومنین حضرت ام سلمہ کی روایت، یہی بیان کر چکا ہوں 2 سال پہلے کہ جب آئے اور کہا کہ میں کمرے میں جا رہا ہوں حجرے میں اور مجھ پہ وحی کا نزول ہے، کسی کو آنے نہ دینا، ہے نا روایت ذہن میں، مسند احمد ابن حنبل کی روایت ہے، کہتے کہ تھوڑی دیر بعد سید الشہداء آئے، 5 سال کے حسین، وہ پہلے دن کے ابھی دنیا میں تشریف لائے، اب 5 سال کے، کہتی ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہے تھوڑی دیر بعد حسین آئے، حجرے کی طرف جانے لگے، میں نے روک لیا، کہنے لگے کہ نانی میں نے نانا سے ملنا ہے، کہا آپ کے نانا نے روکا ہے کہ کوئی اندر نہ آئے، کسی کو آنے مت دینا. امام حسین روئے، سنا کہ نانا سے نہیں مل سکتا اور روکا جا رہا ہے نانا سے ملنے سے، تو 5 سال کے حسین روئے. کہتے ہیں اب رونے کی صدا سرکار دو عالم کے کانوں میں، ایسے ہی روایت کے الفاظ، آئے اور دروازہ کھولا اور چہرے پہ جلال تھا. حضرت ام سلمہ ان بیویوں میں ہے سرکار دو عالم کی، ان ازواج میں ہے کہ جنہیں سرکار نے یہ خبر دی ہے جو ابھی آپ تک پہنچا رہا ہوں، چہرے پہ جلال دیکھا تو اب خوف زدہ ہو گئے، آپ جوڑ کے کہتی ہیں آپ میرے سرتاج ہیں، آپ نے باعنوان شوہر نہیں باعنوان نبی حکم دیا تھا کہ کسی کو اندر نہ آنے دینا. سنیں گے سرکار دو عالم نے فرمایا اس کسی میں حسین شامل نہیں، اس کسی میں حسین شامل نہیں ہے، لہذا حسین کو نہ روکنا آج کے بعد، یا رسول اللہ جو حکم. اب روایت آگے بڑھی، تھوڑی دیر بعد پہلے حسین روئے تھے اب رسول روئے، ایسا ہی ہے نا. اور آئی بی بی دوڑ کے اور یہ منظر دیکھا، کیا کہ رسول کبھی لب چومتے ہیں، کبھی پیشانی چومتے ہیں، رخسار چومتے ہیں، سینہ چومتے ہیں، روتے ہیں، یہ بوسہ دیتے ہیں اور روتے ہیں، یہ رونا کیا بتا رہا ہے؟ کس پہ رو رہے ہیں؟ حسین کے مصائب یاد کر کے. اب آپ ذرا ضبط کریں، کون سے مصائب یاد کر کے رو رہے ہیں؟ جو ابھی ہوئے نہیں، جو ابھی ہوئے نہیں. تو سرکار ان مصائب کو جو عالم رویا میں آپ کو دکھائے گئے، ایسے ہی ہے نا، عالم تمثیل میں آپ کو دکھائے گئے، موصل کر کے دکھائے گئے، رسول انہیں دیکھ کے رو رہے ہیں جو ہوئے نہیں. تو بھئی سرکار نے تو عمل سے رو کے بتا دیا کہ جب شہادت سے پہلے میں خوشی نہیں مناتا تو شہادت کے بعد خوشی منانے والے کا مجھ سے تعلق نہیں ہے. تو اب میں جملہ کہہ رہا ہوں، یہ مبارک دے کے ہماری ضد نہ کرنا، یہ ضد رسول سے کر رہے ہو، اور اگر اس ضد پہ قائم رہے تو دین پر کیسے قائم رہو گے؟ لہذا یہ کسی کی ضد اور حق درمی میں مت کرو، نہ کرو یہ کام. اس ایام کی مناسبت نے اس ایام کی خوشی کو غم میں بدل دیا، ایام محرم کی عزت اور احترام اور تعظیم یہ ہے. اور اب میں جملہ بدل رہا ہوں، خدا کی قسم یہ امت محمدیہ پر سید الشہداء کے صدقے میں یہ احسان عظیم ہے کہ ہم اپنے سالے نو کا آغاز گناہ سے نہیں کرتے. میری بات پہنچ جاتی ہے. یہ سید الشہداء کا امت پہ احسان ہے. اگر اس قمری ہجری سال کو اسلامی کو, ویسے تو یہ بھی ایک حل قلم مسئلہ ہے کہ خود اسلامی اور غیر اسلامی سال ہونے کا معنی کوئی نہیں, کہ قمری ہجری کو جو اسلامی کہا جاتا ہے یہ کہیں نہیں ہے, یہ تو پہلے بھی تھا. لیکن چلیں, اگر وہ اسلامی تاریخیں اس سے طے ہوتی ہیں چونکہ قمری سے, اس لیے کہہ رہے ہیں, اگر سید الشہداء کی شہادت کا یہ اثر ہے کہ اس سال کا آغاز اس نام سے کرتے ہو جو نام مصطفیٰ کو پیارا ہے, آئے پوری امت آئے اس ذکر میں کم از کم یکم محرم کو شامل ہو, اور شامل ہو کے اپنے سال کا آغاز رسول کی خوشنودی سے کریں. میں نے جملہ کہہ دیا ہے, مصطفیٰ کو خوش کر کے, ہاں مبارکباد دے کے خوش نہ کرو, حسین ابن علی کے ذکر میں آؤ گے تو رسول خوش ہوگا. کیوں خوش ہوگا؟ چونکہ رسول نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی تھی, اے میرے اللہ تو اس سے محبت رکھنا جو حسین سے محبت رکھے. لہذا اگر تم نے اللہ کا محبوب بننا ہے, کیا جملہ, اللہ کی محبت کے دائرے میں آنا ہے تو حسین کے ذکر میں آ جاؤ. الحمدللہ, خدا کا شکر ہے ان مجالس کے اور اس عزاداری سید الشہداء کی برکات میں سے ایک اللہ کی خصوصی عنایت ہے کہ یہ ہماری نوجوان نسل اس مادیت کے دور میں بھی ذکر حسین کے نام پہ آتی ہے. اور میں ایک جملہ کہتا ہوں, اس بحر ظلمات میں حسین ہی روشنی کا چراغ ہے. اگر دنیا اس خود پرستی سے, اس نفس پرستی سے, اس خواہش پرستی سے, اس دنیا طلبی سے, اس شہرت طلبی سے, اس خود خواہی سے نکلنا چاہتی ہے تو وہ حسین ہے جو ان بیماریوں سے, ان امراض سے نکال کر تمہیں حر بنا دیتا ہے. عزاداری کا, ان مجالس کا مقصد ہی یہ ہے, اگر کسی میں حر بننے کی صلاحیت ہے تو در حسین آج بھی کھلا ہوا ہے, آج بھی کھلا ہوا. میں نے یہی ایک جملہ ایک سال میں عرض کیا تھا, یاد رکھو, اس عزاداری کے اس پنڈال سے باہر, میں وہ خطابت نہیں کر رہا حقیقتاً کہہ رہا ہوں, اس پنڈال سے باہر آپ شیعہ ہیں, سنی ہیں, وہابی ہیں, دیوبندی ہیں, آپ کا نام آپ کا عنوان باقی ہے اور رہنا چاہیے, کوئی عیب نہیں کہتا. لیکن آؤ, ایک ایسا مرکز ہے جہاں آپ شیعہ سنی نہیں رہتے, وہاں حسینی بن جاتے. میری بات توجہ فرمائیں. میں پہلی مجلس میں ہی یہ باتیں کیوں کر رہا ہوں, تاکہ پہلی مجلس میں یہ پیغام سب تک پہنچے. میں اکثر یہ جملہ عرض کرتا ہوں, اور آپ سے معذرت کے ساتھ اگر تکراری ہے تو جملہ اتنا خوبصورت ہے اس لیے کہہ رہا ہوں. میں اکثر اہل تشیع سے کہتا ہوں, اے میرے شیعہ بھائیو, شیعہ ہی رہو, اور اسی طرح اہل سنت برادران سے کہتا ہوں, اہل سنت برادران سنی رہو. میں نہیں کہتا سنی شیعہ ہو جائے, شیعہ سنی ہو جائے, رہو سنی, رہو شیعہ رہو, لیکن ایک شرط ہے, حسینی رہو. میری بات پہنچنی چاہیے, شیعہ بھی بنو تو حسینی شیعہ بننا. میری بات آپ سے ہے, شیعہ بھی بننا تو حسینی شیعہ بننا, چونکہ کوفی بھی تھے, وہ بھی تھے کہ حسین مدینے سے نکل رہے تھے اور وہ یزید سے نہ لڑنے کا مشورہ دے رہے تھے. ہاں, حسین کو مانتے تھے. شیعہ بنو, حسینی شیعہ بننا, حسینی شیعہ بننا. اب سنیوں سے بھی کہتا ہوں, اے میرے اہل سنت بھائی, سنی رہو لیکن حسینی سنی بننا, چونکہ کچھ یزیدی بھی سنی کہلوا رہے ہیں. اگر تم نے اپنے آپ کو ان یزیدیوں سے جدا کرنا ہے تو حسین کا ذکر کرو. میں کسی اور تناظر میں کہتا ہوں، اور تناظر میں کہتا ہوں، اور پہلی مجلس ہے، میرا موضوع نہ عنوان سے بھی منطبق ہے، اس لیے کہہ رہا ہوں، انشاءاللہ پھر ایام عزا میں اس کی وضاحت بھی عرض کر دوں گا۔ میں کہتا ہوں تشیع کو بھی اور اہل سنت کو، ہر مکتب کو، دنیا کے ہر مکتب کو خطرہ تو رہتا ہے، شیعت کو بھی خطرہ ہے۔ کس سے؟ ایک خطرہ سنیت کو ہے، ایک شیعت کو ہے، اور یہ تاریخی خطرہ ہے۔ شیعت کو خطرہ کس سے ہے؟ کہ آپ سے شیعت چھین لے گا۔ کیسے چھینے گا؟ جب آپ میں آپ جیسا بن گیا، شیعت چھیننا چاہتا ہے، کیسے چھینے گا؟ کیسے چھینے گا؟ میں اب جملہ جو کہہ رہا ہوں، شیعت کو خطرہ ہے نصیریت سے، اور سنیت کو خطرہ ہے خارجیت سے۔ بات نہیں پہنچی؟ شیعت کو خطرہ ہے نصیریت سے، اور سنیت کو خطرہ ہے خارجیت سے۔ دونوں کا مقابلہ حسین کرتے ہیں۔ میری بات پہنچنی چاہیے۔ حسین کا سجدہ نصیریت کی نفی ہے، اور ذکر حسین خارجیت کی نفی ہے۔ جو سجدہ حسین کو بنیاد بنا کے سجدے میں جھک جائے، اس کا سجدے میں جانا اقتداء حسین میں نصیریت کی نفی کرتا جائے گا، اور جو ذکر حسین کرے گا اس کا ذکر حسین کرنا خارجیت، یزیدیت، ناسبیت کی نفی کرتا جائے گا۔ لہذا میں کہتا ہوں اہل سنت، اگر خارجیت کو دور کرنا ہے تو ذکر حسین کرو، اور اے شیعو اگر نصیریت سے بچنا ہے تو ذکر حسین کے ساتھ ساتھ سجدہ حسین عام کرو۔ حسین محافظ دین خدا، یہ حفاظت دین خدا کا معنی کیا ہے؟ عرض کروں، امام حسین کو میں نے کہا محافظ دین الہی، کیسے؟ اب آپ آئیں اور میری بات کی تائید فرمائیں گے۔ حفاظت دین کیسے ہے؟ یہ ممبر سے، نام حسین سے، مجلس ہے نام حسین سے، اور ذکر ہو رہا ہے توحید کا۔ آپ توجہ نہیں فرما رہے، ذکر ہے، نام ہے حسین کا، اور ذکر ہو رہا ہے نبوت کا، ہے یا نہیں؟ ذکر ہے سید الشہداء کے نام پہ، اور امامت کا تذکرہ ہو رہا ہے، قیامت کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ تو توجہ فرمائیں، سارے اصول دین کو بیان کرنے کے لیے حسین نے ایسا ممبر دے دیا، ایسا ہے یا نہیں؟ یہ ہے حفاظت دین، کہ قیامت تک کے لیے وہ راہ انحراف سے بچانے کے لیے حسین ابن علی کی یہ مجالس ایسا روشنی کا چراغ ہے جو ہمیں دائیں بائیں نہیں جانے دیتا، بھٹکنے نہیں دیتا۔ اور میرے دوستو، میرے عزیزو، میرے بھائیو، عزاداران سید الشہداء، تشیع اہل تسنن، دوستو یاد رکھنا، یاد رکھنا، ہر انسان، ہم خاکی ہیں، خاطی ہیں، آسی ہیں، ہماری کیا حیثیت ہے؟ لیکن ہم بھی اتنا جانتے ہیں کہ یہ جان اللہ کی دی ہوئی قیمتی شے ہے نا، خود جان یہ قیمتی شے ہے نا، انسان اس جان کو ایسے ہی قربان نہیں کرتا، ہے نا، پہ کم اہمیت، کم اہمیت شے پر زیادہ اہمیت والی شے کو قربان کیا جاتا ہے؟ نہیں کیا جاتا۔ عقل خود کہتی ہے، کامن مین بھی یہ سمجھتا ہے کہ کم قیمت شے پہ زیادہ قیمتی شے کبھی قربان نہیں۔ ذرا توجہ فرمائیں، اچھا ذرا بولو یار، میری اور آپ کی جانوں کی کیا قیمت؟ میں جملہ بدل رہا ہوں، سرکار دو عالم اور ان پنجتن پاک ہستیوں کو علیحدہ کر لو، باقی پوری کائنات کو جمع کرو، ان میں انبیاء کو الگ کر لو، مقام نبوت ہے اس لیے انہیں الگ کر لو، انبیاء کو اور پنجتن پاک کو الگ کر لو، باقی عرش الٰہی سے لے کر تحت السریٰ تک جو کچھ اس میں ہے، ملائکہ ہیں، صالحین ہیں، متقین ہیں، اولیاء ہیں، جو بھی انسانوں کے آپ مراتب کے ساتھ انہیں اپنے ذہن میں لائیں، وہ میرے مولا حسین کے قدموں کی خاک کے برابر نہیں ہے۔ ہم سب کی کیا حیثیت؟ سید الشہداء کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے۔ تو جب میں سوچتا ہوں کہ کم قیمت یا کم اہمیت شے پہ جان جو قیمتی ہے قربان نہیں کرنی، تو جس پہ حسین قربان ہو جائے، میری بات سمجھ نہیں ہے، بات کو دل و دماغ میں جگہ دینی ہے۔ مجھے بتائیں، ڈاکٹر شریفی کا جملہ دلوں میں لکھ لو، وہ فرماتے ہیں کہ اب حسین ابن علی کی عظمت کو سمجھنا ہے، ڈاکٹر شریف جی کہتے ہیں کہتے ہیں ایک جملے میں خلاصہ کر لو، پوری کائنات کا محور و مرکز مصطفیٰ ہے اور مصطفیٰ کا محور و مرکز حسین ہے یا نہیں؟ بھائی وہ حدیث آپ کے ذہنوں میں ہے یا نہیں؟ حسین و بنی کانا جس سے رسول ہو، نہیں مجھے جملہ بدلنے دو، پوری کائنات کی روح مصطفیٰ ہے اور مصطفیٰ کی روح حسین ہے۔ نہیں، میں جملہ پھر بدل رہا ہوں، اگر مصطفیٰ نہ ہوتا تو اللہ کچھ خلق نہ کرتا، اور رسول کہہ رہے ہیں اگر حسین نہ ہوتا، میں حسین سے ہوں۔ اب اس کی وسعت معنویت دیکھو، اب آپ سے جملہ عرض کر رہا ہوں، یہ حسین اس بلندی کے ساتھ جب قربانی دے گا، اب میرے مولا حسین کی جان کی قیمت کو کون سوچے؟ تو یار مقام تصور سے بھی بلند ہے یا نہیں؟ بلند ہے نا۔ اب ایسی جان جس شے پہ قربان ہو، اس کی اہمیت حسین کی نظر میں کیا ہو؟ اب میں ہاتھ جوڑ کے پہلی مجلس میں کہہ رہا ہوں، جو شے حسین کی نظر میں قیمتی ہو، وہ حسینی کی نظر میں بے قیمت نہیں ہونی چاہیے۔ میری بات توجہ فرما رہے ہیں، میری بات پہ متوجہ ہے آپ؟ جو شے میرے حسین کی نظر میں اتنی قیمتی نہیں، اب آپ نے ضبط کرنا ہے، اتنی قیمتی کہ اکبر اس پہ دے دے، قاسم اس پہ دے دے، عباس اس پہ دے دے۔ اب ہاتھ جوڑ کے میں پلٹوں گا واپس، زینب کا پردہ اس پہ دے دے۔ سوچو وہ کون سی شے ہے؟ ہاں سب جانتے ہو، وہ دین ہے، نانے کا دین ہے نا۔ تو حسین نے تمہیں بتایا، ہر شے کو اپنی جان پہ قربان کرنا، کیونکہ جان قیمتی ہے، لیکن جب دین اور جان میں مقابلہ ہو جائے تو جان نہ بچانا، دین بچانا۔ اب جو دین اتنا قیمتی ہو، وہ دین حسینیوں کی نظر میں کتنا قیمتی ہو؟ اب اس دین کا مزاق نہیں ہونا چاہیے، اس دین کی مخالفت نہیں ہونی چاہیے، اس دین کے اقدار کی، اس دین کے اعتقاد کی، اس دین کے احکام کی، اس دین کے اخلاق کی، اس دین میں موجود تمام اصول و فروع کی مخالفت حسین کی مخالفت ہے، حسین کی مخالفت، چونکہ حسین نے اسے بچایا ہے۔ نہیں یار، میں ہاتھ جوڑ کے میری خطابت نہ سمجھنا، میری عقیدت سمجھنا، مجھے تو دین سے محبت ہے ہی اس لیے کہ اس میں حسین جیسا قربان ہو، مجھے تو یہ دین اس لیے قیمتی لگتا ہے کہ اس میں وہ قربان ہو گیا جس میں ہر کوئی بھی قربان ہونا اعزاز سمجھتا ہے۔ یہ دین کتنا قیمتی تھا حسین کی نظر میں، ہاں یہ نانا سے کتنی محبت ہے اور اللہ کے دین سے کتنی محبت ہے، یہ مقصد ہے اس عشر محرم میں۔ موضوع اسی کا ہی انتخاب دیا ہے جو مقصد کربلا کے قریب کرے۔ سبحان اللہ، لو اب پہلا جملہ اپنے موضوع کے متعلق کہہ رہا ہوں، کربلا کے وہ خلاصہ کرو تو کیا ہے، کربلا کے مقصد کا خلاصہ کرو تو کیا، وہ آپ گفتگو کو جتنا مرضی طویل کر لیں، لیکن اگر سمیٹنا چاہیں تو بعض شاعر جنہیں اللہ نے یہ سعادت دی تھی، وہ صرف شاعر نہیں تھے، اب اس کا شعر اگر مجلسوں کی محفلوں کی رونق بن جائے تو وہ کتنا دل سے کہا ہوا شعر ہے۔ خواجہ معین الدین، سنیں، خواجہ معین الدین شاعر نہیں تھے، ولی تھے، اس لیے حسین شناس تھے۔ آج بات کہہ رہی ہے شاعر حسین شناس نہیں ولی ہے، اس لیے جملے ایسے کہے جو حسین نے خود عنایت کیے۔ اب کیا ہے مقصد کربلا، انہوں نے وہ چند اشعار میں بیان کر لیا نا، وہ سارے اشعار خود چھوڑ رہا ہوں۔ اب کا کے بنا لا الہ حسب حسین، وہ لا الہ کی بنا آئے آئے بنیاد، وہ لا الہ کی بنیاد حسین۔ اب میں نے یہ جملے پڑھے اور واقعی بڑے خوبصورت جملے ہیں۔ ایک عالم دین فرماتے ہیں، کبھی آپ نے غور فرمایا کہ خواجہ نے کہا بنا لا الہ کہ کوئی الہ نہیں، حسین بنا لا الہ ہے، فرماتے ہیں یہ کیا کہا، یا تو کہتے بنا لا الہ الا اللہ حسین ہے، فرماتے ہیں نہیں، اس وقت تک الا اللہ مانا ہی پیدا نہیں کرتا جب تک لا الہ ہو نہ جائے۔ حسین کربلا میں بتانے آئے تھے اللہ کی توحید کا اقرار حقیقی تب ہے جب ہر غیر خدا کا انکار ہو جائے، جب ہر غیر خدا کا انکار ہو جائے۔ سنے بھئی، کلمہ اللہ واحد نہیں ہے، کلمہ یہ نہیں، سرکار نے یہ نہیں کہا تھی پڑھو اللہ واحد یا اللہ خالق یا اللہ مالک یا اللہ رازق یا اللہ رحیم کریم، یہ اللہ کے صفات ہیں، ان کے ساتھ بھی تو کلمے کو مضبوط کیا جا سکتا تھا۔ مانو وہ اللہ خالق ہے، رازق ہے، مالک، کلمہ یوں بنا دیا جاتا، نہیں، لا الہ الا اللہ، پہلے لا الہ کہا نا۔ سنیں، کسی کو ماننا مشکل نہیں ہوتا، جنہیں مان رہے ہو انہیں چھوڑنا مشکل ہوتا۔ اب اس کی وضاحت نہیں کر سکتا، نہیں، یہاں آپ خود پہنچیں، یہاں ہوں اس لیے وضاحت نہیں کر سکتا۔ لوگ کہتے ہیں کون ہے جو انہیں نہیں مانتا، لوگ کہتے ہیں کون ہے جو حسین کو نہیں مانتا، بھئی ہم کب انکار کرتے ہیں، لیکن حسین کو ماننے کا فائدہ تب ہے جب دل سے یزید نکل جائے۔ سرکار نے کلمہ یہ کیا دیا ان کفار مشرکین مکہ میں، لا الہ الا اللہ۔ سنیں اور گفتگو آج سمیٹ رہا ہوں انشاءاللہ، توحید اور ولایت موضوع ہے انشاءاللہ کل سے، آج چونکہ پہلا دن تھا بڑا سفر کر رہا ہوں، اب وہ دعا بھی کیجئے گا کہ کوئی ایسا موقع نہ بنے جس وجہ سے کوئی بد نظمی ہو، انشاءاللہ کوشش تو ہوگی، کیونکہ 350 کلومیٹر سفر ایک طرف آیا میرا۔ تو توجہ فرمائیں گے، وہ لا الہ الا اللہ وہ کلمہ سرکار نے آتے ہی کہا یہ کہو، کیا پہلے ان کا انکار کرو جو دل میں ہیں، اور جن کا انکار ہی اللہ کی وحدانیت کا اقرار ہے۔ کہا نا، سنیں، یہ لا الہ کہنا مشکل ہے، الا اللہ تب مانا پیدا کرتا ہے جب لا الہ حقیقت میں دل میں راسخ ہو جائے۔ سنیں، حسین کربلا میں یہی بتانے آئے تھے، کس آیت کی تفسیر کرنے آئے تھے؟ قرآن مجید کی وہ آیت جو پڑھی ہے، اس سے پچھلی آیت پڑھ رہا ہوں، آیت الکرسی میں آپ پڑھتے ہیں، مَن يَغْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ، کیا خوبصورت آیت ہے، اللہ کہتا ہے جس نے طاغوت کا انکار کیا اور اللہ پر ایمان لایا۔ آپ متوجہ ہیں، پڑھے لکھے دوست ہیں، کوئی ماشاءاللہ اس طرح دیہات میں نہیں پڑھ رہا، جس نے طاغوت کا انکار کیا پھر اللہ پہ ایمان لایا، پہلے طاغوت کا انکار پھر اللہ پر ایمان، یا اللہ تجھ پر ایمان ہی کافی کہہ دیتا، جو ایمان لایا۔ اللہ نے کہا بہت سارے مجھے ماننے والے ہیں لیکن دل میں ان کے اور بھی ہیں. نہیں توجہ فرمائی, دل میں کچھ اور بھی ہیں. اللہ نے کہا پہلے تابوت کا انکار کرو پھر توحید کا اقرار کرو. اب آئیں یہ باتیں آپ کو سناتا ہوں, محسوس بھی ہو جائیں گے. بولے آنے سے پہلے مل تک باتیں پہنچ رہی تھی, برادر زائد جعفری صاحب بھی فرما رہے تھے تو اس سے مربوط بھی ہو جائے گا. یہ تاغوت کا انکار پھر توحید کا اقرار. جب انقلاب آیا تو پہلی او آئی سی کانفرنس سعودی عرب میں ہوئی. اس وقت موجودہ رہبر جو صدر تھے انہوں نے شرکت کی. وہاں سعودیہ کے وزیر خارجہ نے تنزل تقریر کی اور کہا یہ کیا تم لوگوں نے اسلام 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 لگائی ہوئی ہے, ہم بھی مسلمان ہیں, سعودی عرب میں ساری سزائیں اسلامی ہیں, یہ اسلام کے مطابق سزائیں دی جا رہی ہیں, کیا تم نیا اسلامی اور اسلامی انقلاب کا نعرے لگا رہے اور اسلامی حکومت, سارے مسلمان ہیں اور ہر جگہ اسلامی حکومت ہے, ہم بھی مسلمان ہیں, تم کون سا نیا اسلام لے کے آئے. تقریر کی. اس کے بعد موجودہ رہبر آئے اور انہوں نے آتے ہی آیت پڑھی, مَن یَغْفِرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى. اس کے بعد انہوں نے اس سعودی وزیر خارجہ سے مخاطب ہو کے کہا میرا بھائی ہمیں تمہارے اسلام پر اعتراض نہیں لیکن تمہارے اسلام میں اقرار توحید ہے, انکار طاغوت نہیں ہے. آئے آئے آئے, تمہارے اور ہمارے اسلام میں فرق یہ ہے اس میں اقرار توحید ہے انکار طاغوت نہیں ہے. سنو کربلا بربا اقرار توحید میں نہیں ہوئی, انکار طاغوت میں. چونکہ آخر تک لوگ ہیں اس لیے میں آپ کی نمائندگی میں نعرہ حیدری بابا کے بلند سلام. تو حقیقی توحید تب ہے جب غیر خدا کا انکار, یہ وجہ ہے. خواجہ نے لکھا بنا لا الہ حسین ہے. اب میں سمیٹ رہا ہوں بات, کیا خواجہ فرمانا چاہتے ہیں؟ قیامت تک مجھے اور آپ کو بتا رہے ہیں کہ اگر انکار طاغوت کرنا ہے تو حسینی بننا پڑے گا. نہیں نہیں میں نے بات کہہ لی ہے عزیزو, اس وقت تک کوئی کسی دور کے طاغوت کا شیطان کا اور کسی یزید کا انکار نہیں کر سکتا جب تک وہ حسینی پرچم لے کر میدان میں آ جائے. اگر سناؤ میں انہی دلائل سے وہ موجودہ حالات میں منطبق بات کیا کرتا ہوں. دنیا میں دو طرح کے اسلام تو آج نظر آ رہے ہیں, ایک امریکہ کی سرپرستی میں لڑ رہا ہے. آئے آئے کہ آج دیکھ لو, ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا میڈ ان امریکہ اسلام کون سا ہے اور اللہ کا اسلام کون سا ہے. میری بات توجہ فرما رہے ہیں, توجہ فرما رہے ہیں. نہیں وہ کعبے میں بیٹھ کر بھی اگر بت دل سے نہ نکلے, وہ کعبے میں بیٹھ کر بھی اگر بت دل سے نہ نکلے تو وہ خادم حرمین نہیں ہے, وہ خائن حرمین. سنے تو بات کہہ رہا ہوں, جو اس دور کے یزید کو اپنے ساتھ بٹھائے اور 40 چور مل کر ایک ہی نعرہ لگائیں کہ یہ فلاں کو روکو فلاں کو روکو فلاں کو روکو, خدا کی قسم یہ 40 لوگوں کا اجتماع دیکھ کر 40 لوگوں کا اجتماع دیکھ کر مجھے پتا چلا وہ بارواں کعبے میں ہی کیوں آئے گا. میرا ہی یہ جملہ ہے, اکثر سوچتا ہوں اور کہتا تھا, ممبر سے بھی کہتا تھا کہ میرا امام کربلا کیوں نہیں آ رہے, اس کے ماننے والے تو وہاں ہیں, نجف آئے, کاظمین آئے, والے تھے، ابھی جو باہر بت ہیں انہیں تو توڑنا ہے۔ اور سنیں، کعبہ حقیقی معنی میں آزاد ہی تب ہوگا جب غاصبوں سے نکل کر وارث کے پاس پہنچ جائے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ ہاں، اسی لیے تو میرے حسین نے وہ حج کو چھوڑ دیا، عمرے میں تبدیل کیا اور نکل گئے۔ کیوں گئے؟ تاکہ قیامت تک بتاؤں حج کے اور کعبے کے تقدس کو مٹانے والے کون ہیں اور اسے بچانے والا کون ہے۔ ہاں، میں آخری جملہ فضیلت کا نہیں لیکن مصیبت کا نہیں اس لیے کہہ رہا ہوں، صاحب بھائی، میرے مولا حسین نے کعبے سے عمرے کو، حج کو عمرہ تمتع میں بدل کر اور حج کا قصد نہ کر کے جا کر بتا دیا، قیامت تک کے لیے حسینیوں کا کردار واضح کر دیا کہ جس کے دل میں حسین ہوگا کعبے کو خطرہ اس سے نہیں، کعبے کو خطرہ حسینیوں سے نہیں یزیدیوں سے ہے، اور کعبے پہ حملہ کرنے والا کوئی حسینی نہیں ہر دور میں یزید رہا۔ لہذا ہمارا تو کعبے سے تعلق ہی پڑا ہے۔ ہاں، انشاءاللہ ان ایام میں عرض کروں گا، وہ مظلومین جہان ان کے لیے بھی آواز اٹھائیں، وہ سادات اور وہ مظلوم ترین سادات، وہ یمن کے مظلوم سید جو اپنے مظلومیت میں استقامت دکھا رہے ہیں، اور یہ خود سید عبد المالک حوثی نے کہا یہ درس ہمیں حسین اور زینب نے دیا۔ عزادارو، یکم محرم کا دن گزر گیا، ہاں اگرچہ یہ قافلہ 28 رجب کو چلا ہے نا، لیکن یکم محرم میں تاریخ کربلا بھی دہرا دی جاتی ہے۔ اب چونکہ وقت اذان بھی قریب ہے، اس لیے میں چند جملے جو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ میں نے کہا یکم محرم تو کچھ دوستوں کی آنکھوں میں آنسو، کچھ گریا کر کے رونے لگے، یکم محرم کہا نا، رات چاند نظر آیا نا۔ ابھی میں نے مجلس کا آغاز کیا کہ مبارکباد نہ دینا، مسلمانوں سے کہا، لیکن آپ دوستوں میں سے ایک دوسرے کو میسج کر کے تعزیت کرتے رہے، ایسا ہی ہے نا، اور میں نے کہا یہ چاند زینب کے اجڑنے کا چاند۔ اب میں نے لفظ کہے اور آپ رونے لگے اور بڑا دباؤ سے گریا کرنے لگے، یار ہاتھ جوڑ کے کہہ دو 1440 ہجری کا چاند نظر آیا تو آپ رو رہے ہو، 61 ہجری میں کربلا ہوئی نا، 62 ہجری کا چاند زینب نے کیسے دیکھا؟ میں سوچتا ہوں آج 1370 سال بعد جب حسین کے ماننے والوں پہ یہ گزر رہی ہے، اللہ جانے زینب کی چاند پہ نظر پڑی ہوگی، رو کے کہا ہوگا محرم کا چاند تو تو طلوع ہو گیا، ہائے میرے چاند۔ نہیں، جملہ بدل دوں، میری آقا زادی نے صرف تھوڑا دیکھا، رباب نے نہیں دیکھا، لیلہ نے نہیں دیکھا، فرمان نے نہیں دیکھا، خود سوچو جب یہ محرم کی یکم کا چاند دیکھا ہوگا ہر بی بی کے دل میں وہی مصائب اور وہی شہداء زندہ ہو گئے یا نہیں؟ ہاں، قاسم کی ماں کو قاسم کی پامالی نظر آئی، لیکن نہیں نہیں، ہر بی بی کو اپنا جوان نظر آیا ہوگا۔ میرا دل کہتا ہے زینب سارے بھول گئی، ہاں ایک جملہ یاد کیا ہوگا، کاش یہ چاند نہ ہوتا اور اس چاند کی شام غریبانہ۔ بس دوستو، ایک روایت سن لو، رب کے مصائب بھی ہو جائے گا اور فضیلت ذکر حسین بھی پتہ چل جائے۔ روایت ہے جب میرے 8ویں امام کو ولی عہدی ملی تو کہتے ہیں امام کی ولی عہدی میں پہلا محرم آیا، یکم محرم، امام کا صحابی ہے ریان ابن شبیب، کہتا ہے امام سے ملنے چلا تھا، راستے میں سفر کرتا، خوشی تھی دل میں، کہتا ہے جب امام کے حضور پہنچا تو یکم محرم، جب پہنچا تو امام سیاہ پوش تھے، سیاہ کپڑے دیکھ کے میں نے کہا مولا ولی عہدی اور آپ کو مبارک دینے آیا ہوں، کہا ریان سفر میں خیال نہیں کیا آج یکم محرم، یکم محرم کا نام آنا تھا۔ ابن شبیب کہتے ہیں میرا چہرہ بدل گیا، آج جوڑ کے میں نے شرمندگی سے معذرت کی، امام نے کہا
جانے کو بھول گیا تھا، معاف کیا، لیکن ریان اگر رونا ہے نا تو صرف میرے حسین پہ رونا، میرے جد حسین پہ رونا۔ اب سنو گے آخری جملے کہہ رہا ہوں۔ ریان کہتے ہیں میں نے ہاتھ جوڑ کے کہا مولا آپ کے بابا پہ کم ظلم ہوئے، انہیں بغداد میں جنازہ پڑا رہا اور ان کے بابا پہ کم ظلم ہوئے، ان کے بابا پہ کم ظلم ہوئے، آپ سارے مصائب چھوڑ کر اپنے جد حسین کا مصائب کیوں کہہ رہے ہیں؟ سنیں گے، کہنے لگے ریان تم نے پوچھا ہے تو بتا دیتا ہوں۔ کہا اس لیے حسین پہ روئے کہ زبیحہ کما زبیحہ کبش، کہا باقی سب کو زہر تو ملی، شہید تو ہو گئے، لیکن میرا دادا حسین شہید ہوا ہے، ذبح ہوا ہے، ہاں قتل نہیں ہوا، ذبح ہوا ہے۔ ہاتھ جوڑ کے تمام نرم دل مومنوں سے آیت اللہ جوادی آدمی فرماتی ہے، عربی کے دو لفظ ہیں، ایک ہوتا ہے قتل، ایک ہوتا ہے ذبح ہونا۔ کہتے ہیں دونوں کا معنی آپ قتل مقتول کر دیتے ہیں، حالانکہ ایک معنی نہیں۔ کیسے؟ وہ فرماتے ہیں عربی میں قتل اسے کہا جاتا تھا مقتول کہ قاتل نیزہ مارے، تلوار مارے اور چھوڑ دے، اور وہ خود تڑپ تڑپ کے جان دے دے، اسے مقتول کہتے تھے۔ لیکن کہتے ہیں عربی میں ذبیحہ اسے نہیں کہتے، ذبح کرنا کسے کہتے ہیں کہ جب تک جان باقی ہے آسان فرما، ہمیں صحیح حسینی بنا، خدایا مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق قائم فرما، بحق محمد۔